بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام آئینۂ صحافت، پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، اور پروگرام شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر میں شدت، یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ۔ افغانستان میں خانہ جنگی، مختلف علاقوں میں لڑائی، کابل میں سیکورٹی ہائی الرٹ۔ عراقی ارکان پارلیمان کا بیان، ملک سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا کے مثبت معاملات کی شرح 8% سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا کے تعلق سے کراچی کی حالت بہت خراب بتائی جاتی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مثبت معاملات کی شرح 23.51% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4950 نئے مریضوں اور 65 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں 1321 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 10,29,811 ہو چکی ہے، جن میں سے 9,40,164 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں، 23,360 لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 66,287 زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں اسی کے ساتھ کرونا ویکسینیشن کی مہم تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستانی وزارت صحت کے مطابق جمعے کو پاکستان میں 9,04,823 افراد کو کرونا کا ٹیکہ لگایا گیا۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کی 2,64,55,000 ڈوز لوگوں کو لگائی جا چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران دنیا کے بیشتر علاقوں میں کرونا مریضوں کی تعداد میں 80% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ رائٹر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سیکرٹری جنرل ٹیڈروس ایڈانوم نے کرونا کے نئے ویرینٹ کی شدید لہر کے خطرے میں انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے تیزی کے ساتھ پھیلاؤ نے دنیا میں کرونا کے مقابلے میں حاصل ہونے والی کامیابی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ وہ کرونا کے سبھی ٹیکے ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں بھی مؤثر واقع ہو رہے ہیں، جن کی عالمی ادارہ صحت نے تائید کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے وبائی امراض کے کنٹرول کے مرکز نے ڈیلٹا ویرینٹ کو وائرس کے پھیلنے کے معاملے میں چکن پاکس کی مانند قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کرونا کا یہ وائرس بہت زیادہ شدت کے ساتھ بیماریاں پھیلا سکتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ملکوں کے محکمہ صحت اس وقت شدید دباؤ میں ہیں، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب تک دنیا کے 132 ملکوں میں ڈیلٹا کرونا وائرس کی شناخت کی جا چکی ہے اور اس کا اثر پوری دنیا میں مرتب ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں کمی لیکن اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 41,649 نئے مریضوں اور 593 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 37,291 مریض شفایاب ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,16,13,993 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,23,810 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 4,08,290 زیر علاج ہیں اور 3,07,81,263 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلحانہ تصادم میں 2 مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنوبی ضلع پلوامہ کے علاقے داچی گام کے جنگلی علاقے میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد ایک سیکیورٹی دستے نے سنیچر کی صبح علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ اس رپورٹ کے مطابق کارروائی میں جموں کشمیر پولیس کے علاوہ راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے بھی حصہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تلاشی کی کارروائی جاری تھی کہ علیحدگی پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی دستے نے مسلح علیحدگی پسندوں کو خود سپردگی کی پیشکش کی، جو مسترد کر دی گئی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ سیکیورٹی دستے کی جوابی فائرنگ میں 2 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے ہیں۔ اسلام آباد نے طالبان کے خلاف پاکستانی فوج کو استعمال کرنے کے بارے میں افغانستان کے صدر کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ الزام لگایا گیا ہے کہ طالبان عناصر پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے بھی افغانستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ بتائے کہ کس مقام سے پاکستان سے طالبان عناصر افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں، تاکہ اس جگہ کو کنٹرول کیا جا سکے اور ضروری اقدامات عمل میں لائے جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت افغانستان نے ہم سے درخواست کی ہے کہ ہم طالبان گروہ کے ساتھ تعاون کرنے والے گروہوں اور پاکستان میں مقیم طالبان لیڈروں کے خلاف فوجی کارروائی کریں، تاہم ہمارا موقف مکمل واضح ہے اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں مگر طالبان کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ افغان دارالحکومت کابل میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں موبائل چیک پوسٹیں قائم کر کے سیکیورٹی کے اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان سیکیورٹی اہلکار آمد و رفت کرنے والے شہریوں سے شناختی کارڈ اور پہچان کی دستاویزات بھی چیک کر رہے ہیں۔ کابل میں قائم کی جانے والی چیک پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ بکتر بند گاڑیاں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا اعلان کیے جانے کے بعد سے طالبان گروہ کی مسلسل پیش قدمی کے نتیجے میں کابل میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے گہری تشویش پائی جا رہی ہے اور حالات نہایت سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ طالبان نے مزاحیہ افغان فنکار خاشا زوان کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ بیرونی میڈیا رپورٹوں کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ طالبان نے خاشہ زوان کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ خاشہ زوان مزاحیہ فنکار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ خاشہ زوان بقول ان کے ایک مسلح پولیس افسر اور طالبان کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے خاشہ زوان کو گرفتار کر لیا تھا اور جیل لے جاتے وقت راستے میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے اس بات کی تحقیق شروع کر دی ہے کہ خاشہ زوان جیل لے جاتے وقت قتل کیسے ہو گئے۔ ہندوستان اور روس نے اپنے فوجی تعاون کی توسیع کی غرض سے بحر بالٹک میں مشترکہ فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ تاس خبر رس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی بحریہ کے ترجمان نے ان مشترکہ فوجی مشقوں کو ہندوستان اور روس کے درمیان فوجی تعاون کے نئے مرحلے سے تعبیر کیا ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں میں جارے سعودی اتحاد کے حملے جاری ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں نے یمن کے مرکزی صوبے معارب کے العبدیہ ضلع پر 3 بار بمباری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جاری سعودی اتحاد کی جانب سے صوبہ جوف کے خوف الشوف ضلع میں واقع الزہرا علاقے کو بھی 2 بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دریاسنا یمن کے فوجی ذرائع نے جارے سعودی اتحاد کی جانب سے الحدیدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھنے کی خبر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جارے سعودی اتحاد نے صوبے کو 136 بار توپ خانوں اور نیم بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ دنوں کے دوران صوبے معارف، الجوف اور سعدہ پر کئی بار بمباری کی ہے۔ عراق کے بعض ممبران پارلیمنٹ نے امریکہ کی جانب سے داعش دہشت گرد گروہ کی حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا بل لازم العمل ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ میں صادقون دھڑے کے نمائندے سمر زبیان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے منظور ہونے والے بل کو ہرگز مشکوک نہیں بنایا جا سکتا۔ عراقی پارلیمنٹ کے فتح اتحاد کے رہنما عدی الخدران نے بھی کہا ہے کہ امریکی علاقے کی قوموں کو جنگ و خوریزی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں اور اسی بنا پر دہشت گرد عناصر کو جدید ترین ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے اراکین کے بیانات ایسے عالم میں سامنے آ رہے ہیں کہ عراقی وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے اپنے حالیہ دورے واشنگٹن میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کی بنیاد پر رواں سال کے آخر تک امریکی فوجی عراق سے باہر نکل جائیں گے، لیکن ان میں سے کچھ فوجی عراقی فوجیوں کی ٹریننگ جیسے مختلف عناوین اور بہانوں سے عراق میں تعینات رہیں گے۔ عراقی حکام نے مغربی عراق میں ایک آئل ریفائنری پر داعش دہشت گردوں کے میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق یہ میزائلی حملہ مغربی عراق کے صوبے صلاح الدین کے بیجی علاقے میں واقع السینیا ریفائنری پر ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق السینیا ریفائنری پر 2 میزائلی حملوں کے نتیجے میں ایک تیل پائپ لائن کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ریفائنری کی صورتحال کنٹرول میں ہے اور آگ بجھانے کی کارروائی جاری ہے۔ داعشی دہشت گرد گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عراقی ذرائع نے جمعے کی رات بھی جنوبی صلاح الدین کے یسرب شہر میں ایک مجلس ترہیم پر داعشی دہشت گردوں کے حملے کی خبر دی ہے۔ اس حملے میں 7 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد گروہ کے ان سائپائروں نے پہلے اس مجلس ترہیم کے پروگرام کی حفاظت کے لیے تعینات ایک گاڑی پر حملہ کیا، جس کا جواب عراقی سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ سے دیا، لیکن کلاشن کوف سے لیس دہشت گردوں نے مجلس میں شریک افراد پر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے اس دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الرشد الشعبی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے سیکورٹی اداروں کی مدد کے لیے اس علاقے میں اپنے جوان اور فوجی ساز و سامان روانہ کر دیے ہیں۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود ابھی اس گروہ کے کچھ عناصر اس ملک کے مختلف علاقوں میں باقی ہیں اور اکا دکا دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس الرشد الشعبی نے اس ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں، جس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے ذرائع ابلاغ نے غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے حزب اللہ کے خوف سے لبنان اور شام کی سرحدوں پر پناہ گاہیں تعمیر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت شمالی سرحدوں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر محفوظ پناہ گاہوں کی تعمیر کا کام شروع کر رہے ہیں۔ کان ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکام اسرائیل کی سیکیورٹی بڑھانے کے غرض سے مقبوضہ علاقوں کے شمالی سرحدوں پر رکاوٹیں بھی کھڑی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، آپ اس وقت ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ ابھی عراق کے حوالے سے خبر بھی گئی ہے، عراق کے مختلف علاقوں بالخصوص صلاح الدین صوبے میں داعش کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، اور گزشتہ روز بھی ایک حملے میں درجنوں افراد کو جاں بحق اور زخمی ہونے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں۔ داعش کی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، داعش ایک ایسا فینومنا ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے پیچھے مغرب پوشیدہ ہے۔ مغرب سے مراد امریکہ، اور امریکہ اور اس کے اتحادی۔ یعنی یہ کوئی داعش ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک اسلامی گروپ کسی اسلامی گروپ کسی اسلامی ملک میں وجود میں آیا ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے وہیں پہ موومنٹ شروع کی اور حکومت حاصل کرنے کی۔ بہت ساری دنیا کے مسلمان ممالک کے اور غیر مسلم اسلامی تحریکیں ہیں، مختلف ناموں سے ہیں، اور ان کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خود کسی لیڈر نے، کسی مسلمان رہنما نے اس کو شروع کیا، اور اس کے بعد اس میں مضبوطی کمزوری آتی رہی، کہیں پہ حکومت قریب پہنچے، کہیں پہ اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں۔ لیکن داعش کے عنوان سے تسلسل سے یہ خبریں موجود ہیں، اور امریکی حکام، حتیٰ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور امریکہ کے بعض تھنک ٹینکس، اور حتیٰ بعض ایک دوسرے کے جو مخالفین ہوتے ہیں ود ان کنٹری، وہ ایک دوسرے پہ جو الزام لگاتے ہیں اس پہ بھی بعض دفعہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور پھر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے اور ان افراد کے رویوں کو دیکھا جائے، تو یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ داعش امریکہ کی پیداوار ہے، امریکی مقاصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، امریکی مقاصد کے لیے اس کو زندہ رکھا گیا ہے، امریکی مقاصد کے لیے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے عراق کی مثال دی، تو عراق کے اندر بنیادی طور پہ عراق اور شام ہی تھے کہ جہاں پہ اس کا وجود عمل میں آیا، اور اس کے پیچھے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خود امریکی سازش تھی، وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے روپ میں ہی آ کے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے نام پہ ہی شام کو تقسیم کرنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے نام پہ ہی بشار اسد کو اقتدار سے علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اسلام کے نام پہ ہی عراق کے اندر جو ہے عراق کی تقسیم کے ایک منصوبے پہ عمل پیرا تھے۔ لیکن بہرحال خداوند عالم کا لطف ہوا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں سے اور دوسرے عناصر جو ہے جو ملک کے اندر، چاہے وہ شام میں تھے، عراق کے اندر تھے، کچھ عالمی قوتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، تو امریکہ کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ داعش کے سلیپرز سیلز جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں اور امریکہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے, اور آئندہ بھی بعید نہیں ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جہاں پہ امریکہ کا مفاد ہوگا تو اس داعش کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اس کو دوبارہ فعال کیا جائے گا. اس وقت جو عراق کے اندر صورتحال ہے, دو تین موضوع ایسے ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ داعش کے اس فیکٹر کو دوبارہ سامنے لایا جائے. ایک موضوع جس کو ہم تھوڑا اگر زمان و مکان کے اس میں دیکھیں, اور خاص کر جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا جی, جس میں درجنوں افراد جو ہیں صلاح الدین میں صوبے کے اندر جو ہے ایک واقعے میں جاں بھاگ کر زخمی ہوئے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو عراق کی تازہ ترین صورتحال ہے, ایک یہ کہ عراق کے پرائم منسٹر نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ جا کے جو سب سے اہم موضوع زیر بحث رہا وہ عراق سے امریکی فوجی انخلا ہے. اب ظاہر ہے عراق کی پارلیمنٹ اس کو ایک قانون کی شکل دے چکی ہے, اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے, اور مصطفیٰ کاظمی جو پرائم منسٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں تاخیر, اس کو التوا میں ڈالا جائے, اس کو کسی اور روپ میں اسی قانون کو قبول کرتے ہوئے بھی اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے. تو انہوں نے وہاں پہ بظاہر کہا ہے کہ ٹروپس تو چلے جائیں گے لیکن ٹریننگ کے لیے کچھ چیزیں موجود رہیں گی. اسی طرح عراق کے اندر 10 اکتوبر کو انتخابات ہو رہے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں اور پھر داعش کی کارروائی کو دیکھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پھر وہی امریکی سازش ہے کہ جو اس داعش کو اٹھا رہی ہے تاکہ داعش کے ذریعے سے جو امریکی اہداف ہیں ان کو حاصل کیا جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا. کرم پھر رسول خدا کیجیے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش کیا جا رہا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد آپ سامعین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 9 مرداد, 20 ذی الحجہ اور 31 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 20 ذوالحجہ سن 128 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ نے 20 برس تک اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قصبِ فیض کیا اور آپ کی شہادت کے بعد 35 برس تک مسلمانوں کی امامت و قیادت کا فریضہ انجام دیا. آپ نے اپنی 55 سالہ حیات مبارکہ میں 5 عباسی خلفاء کو اقتدار پر آتے دیکھا. اگرچہ طویل عرصے تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عباسی خلفاء کے ہاتھوں اذیت و آزار اور قید و بند کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اپنی زندگی عوام کی تعلیم و تربیت اور انہیں الہی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں گزاری. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا بہترین وسیلہ اس کی شناخت و معرفت کے بعد نماز اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور حسد و خود پسندی کو ترک کرنا ہے. اکتیس جولائی 1806 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے جنوبی علاقے کیپ پر برطانوی فوجوں نے قبضہ کر لیا. اس طرح افریقہ کے جنوبی علاقوں پر برطانیہ کے استعماری دور کا آغاز ہوا. یہ علاقہ سونے اور ہیروں کی کان سے مالا مال ہے. اسی بنا پر استعماری طاقتوں کی لالچی نظریں ہمیشہ اس علاقے پر رہی ہیں. اکتیس جولائی 1880 عیسوی کو اردو کے عظیم افسانہ نگار منشی پریم چند پیدا ہوئے. وہ بنارس کے پاس ایک گاؤں پانڈے پور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم بنارس میں ہی حاصل کی. 1908 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن شائع ہوا، جسے انگریز حکومت نے ضبط کر لیا. اس کے بعد وہ منشی پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے، جبکہ اس سے پہلے وہ نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے تھے. ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن کے علاوہ پریم 25، پریم 32، پریم 40، زادرہ، واردات، خواب و خیال اور ناولوں میں ہم خرما و ہم ثواب، اسرار محبت، بازار حسن، میدان عمل، گوشہ عافیت اور جلوہ ایثار شامل ہیں. پریم چند کا شمار اردو کی ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے. 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا. اکتیس جولائی 1886 عیسوی کو ہنگری کے معروف موسیقار فرانز لسٹ نے وفات پائی. وہ سن 1811 میں پیدا ہوئے اور ابتدائے جوانی میں ہی موسیقی میں دلچسپی لینی شروع کر دی. فاؤسٹ کے نام سے موسوم سمفونی ان کا معروف ترین شاہکار ہے. بیس ذوالحجہ سن 1329 ہجری قمری کو اپنے دور کے مرجع تقلید اور عظیم فقیہ ملا کاظم خراسانی نے وفات پائی. آپ کا شمار آئینی تحریک کے رہنماؤں میں ہوتا تھا. آپ کو تاریخ میں علم اصول فقہ کے عظیم ترین ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے. آخوند خراسانی کا حسن بیان اور ذہانت بے نظیر تھی. آپ کے اخلاقی فضائل کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نہایت متواضع تھے. آخوند خراسانی نے نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور دیگر عظیم علماء کے درس سے فیض حاصل کیا اور اعلیٰ علمی مدارج پر فائز ہوئے. تیس جولائی 1953 عیسوی کو دنیا کا دوسرا اور پاکستان کا بلند ترین پہاڑ کیٹو سر کیا گیا. سطح سمندر سے اس کی بلندی 28,250 فٹ یا 8,607 میٹر ہے. کیٹو سر کرنے کی مہم کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل سے ہوا تھا، لیکن 1939 تک ہونے والی تمام مہمات ناکام رہیں. تاہم 1953 میں اٹلی کے کوہ پیماؤں کی 15 رکنی ٹیم، جس کی قیادت پروفیسر ڈیسیو کر رہے تھے پاکستان پہنچی۔ اس ٹیم کے دو ارکان اس چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ K2 کی اہمیت صرف اس کی بلندی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خوبصورت چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز اور بلتستان کی حسین وادیاں بھی واقع ہیں۔ ذوالحجہ سن 1419 ہجری قمری کو عارف و عالم ربانی آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نے قم میں وفات پائی۔ وہ 1345 ہجری قمری میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نجف میں ابتدائی دینی تعلیم کے بعد آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سید عبد العالی سبزواری، آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی اور آیت اللہ شیخ کاظم شیرازی کے درس خارج میں شرکت کی اور اپنی ذہانت اور تیز فہمی کی وجہ سے بہت کم مدت میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آیت اللہ کشمیری فقہ، اصول، فلسفے اور عرب ادب سمیت مختلف موضوعات پر 11 کلاسوں میں روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ وہ تدریس، تحقیق اور تصنیف کے علاوہ تزکیہ نفس اور معنوی کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز اور صاحب کرامات ہوئے۔ آیت اللہ کشمیری عراقی ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے ظلم و ستم کی وجہ سے خفیہ طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایران آ گئے، لیکن ایران و عراق سرحد پر عراقی فوج نے آپ کی تمام علمی نگارشات ضبط کر لیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہی ہم فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آپ تمام سامن کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی میں اولیاء الہی اور اہل بیت رسول علیہ السلام کا کردار ہمیشہ ممتاز رہا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے گناہوں اور ہر قسم کی نجاست سے دور رہنے کے ساتھ سعادت آفرین زندگی کا راستہ اختیار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر عمل سے طہارت و پاکیزگی کے عظیم سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ اولیاء الہی اپنے پیروکاروں کو ہوائے نفس سے دور رکھنے پر تاکید کرتے رہے ہیں اور صراط نور کی طرف گامزن رہنے پر زور دیتے ہیں۔ علم و اخلاق انہی ہستیوں کے ذریعے سے نشر ہوئے اور خدا کی معرفت اور حق کی راہیں انہی اولیاء الہی کے ذریعے کھلی. ان عظیم انسانوں کی پربرکت ولادت باسعادت کے ایام عالم بشریت میں نور کی شعاؤں کی مانند ہیں. جس کسی نے بھی اپنے آپ کو ان الہی ہستیوں سے منسلک رکھے یقینی طور پر نجات پائے گا. آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 ذی‌الحجہ سن 128 ہجری قمری کو ابوا نامی گاؤں میں جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے اور مادر گرامی کا نام حمیدہ سلام اللہ علیہا تھا. آپ کے معروف القاب کاظم اور عبد صالح تھے. آ حضرت نے 35 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے. آپ کی قریب 58 سالہ عمر بابرکت کے 24 سال زندان میں گزرے. سامعین, اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ عظیم ہستیاں معاشرے میں رونما ہونے والے ہر طرح کے واقعات و حادثات کی گہرائیوں اور ان کے مضمرات سے بھی مکمل آگہی رکھتی تھیں, اور یہ لوگ اپنی خاص درایت و تدبیر کے ذریعے واقعات کے تاریک اور پنہاں پہلوؤں کو آشکارا کرتے تھے تاکہ لوگ حق و باطل میں تمیز دے کر صحیح راستے کی طرف گامزن ہوں. یہ وہی ہستی ہے جو ہدایت کا چراغ, معدن علم اور خداوند متعال کی برگزیدہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے دور کے سب سے زیادہ بافضل اور عالم شخصیت تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے جواب میں اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, میرا بیٹا موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و فضل کے اس درجے کمال پر فائز ہے کہ اگر قرآن کے تمام مطالب و مفاہیم اس سے پوچھو تو وہ اپنے علم و دانش کے ذریعے انتہائی محکم اور مدلل جواب دے گا. وہ حکمت و فہم اور معرفت کا خزانہ ہے.
سامن, تاریخی قرائن و شواہد سے نشاندہی ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مختلف ادیان کے علماء کے ساتھ اپنی استدلالی گفتگو اور عالمانہ بیان کے نتیجے میں انہیں اسلام کا گرویدہ کر لیا کرتے تھے. ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نامحسوس طریقے سے شام کے ایک دیہات میں داخل ہوئے. آپ حکمت وقت کے اہلکاروں سے بچتے بچاتے وہاں پہنچے. آپ ایک غار کے نزدیک گئے تو وہاں ایک راہب جو ہر سال ایک دن اپنے پیروکاروں کو واعظ و نصیحت کرنے آتا تھا, اس وقت وہ موعظہ کر رہا تھا. جیسے ہی راہب کی نظر امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر پڑی, امام کی ہیبت و شکوہ اس کے دل میں بیٹھ گئی. عرض کیا, آپ مسافر ہیں؟ امام نے کہا, جی ہاں. راہب نے پوچھا, ہماری امت میں سے ہیں یا کسی اور امت سے ہیں؟ امام نے جواب دیا, میں تم سے نہیں ہوں. راہب نے پوچھا, آپ محمد کی امت میں سے ہیں؟ امام نے جواب دیا, ہاں. اس نے پوچھا, اس امت کے نادانوں میں سے ہیں یا دانشمندوں میں سے؟ امام نے جواب دیا, نادان نہیں ہوں. بس کہوں کیسے ہو سکتا ہے, علی کے گھر میں توبہ کے درخت کی جڑیں ہیں اور آپ کے عقیدے میں حضرت محمد کا گھر ہے اور اس کی شاخیں تمام گھروں میں ہیں. امام نے فرمایا, خورشید کی مانند ہیں کہ اس کا نور سب جگہ پہنچتا ہے اور تمام جگہیں اس کے نور سے مستفید ہوتی ہیں, جبکہ خورشید آسمان پر ہے. راہب نے پوچھا, کس طرح ہو سکتا ہے کہ اہل بہشت بہشتی غذائیں اور پھل جتنا کھائیں نہ ختم ہوں گے اور نہ کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, چراغ کی مانند ہے کہ اس سے جتنے بھی چراغ روشن کیے جائیں اس کا نور کم نہیں ہوتا ہے.
راہب نے عرض کیا, آیا بہشت میں وسیع سایہ ہے؟ آپ نے فرمایا, آفتاب کے طلوع ہونے سے قبل تمام بہشت میں وسیع سایہ برقرار ہے. اور یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں آیا ہے کیسا ہے کہ اہل بہشت کے پاس ایسے خدمت گزار ہیں کہ ان کے لیے جو وہ چاہیں گے انہیں مل جائے گا, یہاں تک کہ وہ کسی بات کا حکم دیں یا درخواست کریں. امام نے فرمایا, ہر وقت انسان کسی چیز کی احتیاج پیدا کرے اس کے اعضا متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں بغیر کوئی دستور لیے. راہب نے پوچھا, بہشت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ حضرت نے جواب دیا, بہشت کی چابی انسان کی زبان ہے کہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. راہب خداوند متعال کی حجت کی شناخت کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ یہیں پر ہم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تقریباً 35 سال مسند امامت پر فائز رہے، مگر اس میں سے بیشتر حصہ قید و بند میں گزارا یا پھر جلا وطن رہے۔ یہ حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں عباسی حکمرانوں کی سختیاں اور دشمنی کس قدر شدت اختیار کر گئی تھی، جس چیز نے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے دور کے حالات کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور کیا۔ وہ مسلمانوں پر حکم فرما فاسد سیاسی اور سماجی نظام تھا۔ امامت سے پہلے کا دور جو 128 ہجری قمری سے 148 ہجری قمری تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اور امامت کے بعد کا دور 148 ہجری قمری سے 183 ہجری قمری تک ہے، جو منصور دوانقی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون رشید پر مشتمل ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی امامت کا دور عصر ہارون میں تھا، جس کی مدت 23 سال تھی، اور ہارون عباسی دور کا پانچواں خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں حضرت زیادہ تر قید خانے میں رہے۔
عباسی حکمرانوں نے حکومت کو موروثی اور عامرانہ نظام میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے محل بھی حکمرانوں کے لہو و لعب اور عیش و نوش اور شراب و کباب کا مرکز تھے، اور ان بے پناہ دولت و ثروت کا خزانہ تھے جو انہوں نے لوٹ رکھے تھے، جبکہ مفلس اور نادار طبقہ غربت، فاقہ کشی اور امتیازی سلوک کی سختیاں جھیل رہا تھا۔ اس صورتحال میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کے سیاسی اور سماجی آگہی و بصیرت میں اضافہ فرماتے اور بنی عباس کے حکمرانوں کی روش کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے۔ دوسری طرف ہارون الرشید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ امام کے علم و فضل کے بہرے بے کراں سے فیضیاب ہوں، اور وہ اس سلسلے میں لوگوں پر سختیاں کرتا، لیکن ہارون الرشید کی ان سختیوں کے جواب میں امام کا رد عمل قابل غور تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر مناسب وقت سے فائدہ اٹھا کر خداوند عالم کے حضور نماز و نیائش اور تقرب الہی میں مصروف ہو جاتے۔ آپ پر جتنا بھی ظلم و ستم ہوتا، وہ صبر اور نماز سے سہارا لیتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر حال میں صبر و شکر ادا کرتے۔ بصرے کا زندان بان عیسیٰ بن جعفر کہتا ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ امام پر ہر لحاظ سے نظر رکھوں، یہاں تک کہ چھپ چھپ کر ان کی دعاؤں اور نیائش کو سنتا تھا، مگر وہ فقط درگاہ خداوند سے طلب رحمت و مغفرت کرتے، اور وہ اس دعا کی بہت زیادہ تکرار فرماتے، خدایا تو جانتا ہے کہ میں تیری عبادت کے لیے ایک تنہائی کی جگہ چاہتا تھا، اور اب جبکہ تو نے ایک ایسی جگہ میرے لیے مہیا کر دی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، عرش الہی پر ایک سایہ ہے جہاں ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی جنہوں نے اپنے بھائیوں کے حق میں نیکی اور بھلائی کی ہوگی یا مشکلات میں ان کی مدد کی ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روزمرہ کا ایک معمول محتاجوں اور ناداروں کی خبرگیری کرنا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں مال و دولت اور مادی وسائل ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے رضا پروردگار حاصل کی جا سکتی ہے۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رات کی تاریکیوں میں نکل کر شہر مدینہ کے غریبوں، محتاجوں اور ناداروں کی دلجوئی فرماتے اور ان کے گھروں کو جا کر انہیں اشیاء خوراک اور نقد رقومات فراہم کرتے ہیں۔
سامعین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خوش اخلاق اور سخی انسان ہمیشہ خدا کی پناہ میں ہے، یہاں تک کہ خدا اسے ایک دن بہشت میں داخل کرے گا۔ دینداروں کے ساتھ ہم نشینی شرف دنیا و آخرت کا باعث ہے، اور خیر خواہ عقل مند سے مشورت باعث سعادت و فلاح اور موجب برکت و توفیق الہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ تہران سے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائے تھے، اور اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جمہوریہ اسلامی، صدر روحانی نے قومی سطح کے متعدد ریلوے اور ہائی وے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ روزنامہ اطلاعات، بحیرہ عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر ڈرون حملہ، دو ہلاک۔ روزنامہ گارڈین، کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم پچھلی قسموں سے زیادہ مہلک نہیں، عالمی ادارہ صحت کا اعلان۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ خراسان، شام کے ساتھ بڑے اقتصادی منصوبے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے ایران کے اسپیکر نے اپنے تین دورے روزہ دورے شام سے واپسی میں بتایا کہ گزشتہ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے 3 مہینے کے اندر اقدامات انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان معاہدوں کے تحت بینکاری، ریلوے، بجلی گھر، پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کا راستہ ہموار اور شام کی مارکیٹ میں ایرانی تاجروں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ محمد قالی باف نے بتایا کہ ایران اور شام کے مابین تعلقات میں فروغ کا بہترین موقع آ چکا ہے، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری مراکز کے علاوہ نجی شعبے کی موجودگی بھی شام میں انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے مابین اسٹریٹجک معاہدے کے لیے جس پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، آئندہ 3 مہینے کے دوران اسے تیار کر لیا جائے گا، جس کے بعد دونوں ممالک کے پارلیمنٹ اسے منظور بھی کر دیں گے۔ القدس العربی، فوجی بغاوت ایک باقاعدہ عرب روایت، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے عرب علاقے میں بغاوت کی بنیاد سن 1936 میں بکر صدقی نے ڈالی۔ اس وقت انہوں نے اپنی بری اور فضائی افواج کو بغداد پر قبضے کے لیے بھیجا اور یاسین الہاشمی کی حکومت کو گرا دیا، خود بھی اس کے اگلے سال مار دیے گئے۔ لیکن ان کے اس اقدام سے عرب دنیا بہت متاثر ہوئی اور اسے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک اچھا طریقہ پایا۔ حسنی الازم نے شام میں یہی راستہ اختیار کیا اور مصر، اردن اور لیبیا اور الجزائر میں بھی اسی طرح حکومت تک پہنچا گیا۔ چند دن قبل جو کچھ تیونس میں ہوا اور صدر قیس سعید نے جس انداز میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، اسے بھی عرب سیاست کی روایت کی تجدید قرار دیا جا سکتا ہے۔ قیس سعید نے بظاہر تو آئین کا سہارا لیا، لیکن ان کے اقدام کو بغاوت کا منظم تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ یقیناً صورتحال ملک میں کورونا کی پریشانیاں، صدر، پارلیمنٹ اور پارٹیوں کے مابین اختلاف اور علاقائی اور بین الاقوامی مداخلتوں کے نتیجے میں یہاں تک آ پہنچی، لیکن افسوس ہے کہ اگر قیس سعید کا اقدام کامیابی سے ہمکنار ہوا تو اس کا مطلب عرب دنیا میں جمہوریت کے خاتمے اور تیونس کے عرب سسٹم میں واپسی اور فوجی بغاوت کی روایت کی واپسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، ہندوستان اگست میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد سنبھال رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم پر مرکوز ہوں گے، سینئر سفارتکار کا اعلان۔ راشٹریہ سہارا، مانسون اجلاس کے پہلے 2 ہفتے اپوزیشن کے ہنگامے کی نظر۔ اور روزنامہ دنیا، عمران خان سندھ کے سیاسی یتیموں کو ہمارے خلاف اکٹھا کر رہے ہیں، شکست دیں گے بلاول۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، نون کی کنفیوژن، اخبار لکھتا ہے آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے انتخابات میں نون لیگ کی شکست نے اس کے بیانیے کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ نون کے بیانیے کے کنفیوژن نے بالآخر اسے مسمحل کر دیا ہے۔ مریم نواز نے مزاحمتی بیانیے کو خوبصورتی سے چلایا، وہ کراؤڈ پلر رہیں۔ آزاد کشمیر میں ان کے جلسے سب سے بڑے اور متاثر کن تھے، مگر مزاحمتی بیانیے کی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ انتخابات جیتنے کی گارنٹی نہیں ہوتا۔ مزاحمتی بیانیہ جذبات کو بھڑکاتا ہے، پارٹی کے اندر مزاحمتی جذبے کو مضبوط کرتا ہے، پارٹی موقف کو مضبوط کرتا ہے، مگر اس بیانیے میں ہر صورت فتح حاصل کرنا شامل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف شہباز شریف کی سیاست مفاہمانہ اور انہوں نے اپنی ترجیح پارٹی سیاست اور عوامی سیاست کی بجائے پارلیمانی سیاست بنا رکھی ہے۔ وہ شاد و نادر ہی پارٹی کے اجتماعات اور عوام جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی مفاہمانہ سیاست سے نواز شریف کو بیرون ملک بھجوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہباز شریف مقتدرہ سے اپنے اچھے تعلقات کی بنیاد پر مستقبل کے انتخابات میں نون لیگ کے لیے امید کی جوت لگا سکتے ہیں، لیکن فی الحال انہیں اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں سامعین، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔ عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نابغہ روزگار عالم دین محمد بن حسن شیخ خرِ عملی کے نام سے معروف 11ویں صدی ہجری قمری کے معروف عظیم محدث و فقیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، جنہوں نے جبل عامل سے ایران ہجرت کی تھی۔ آپ اپنی عظیم المثال کتاب وسائل الشیعہ کی تالیف کی بنا پر صاحب الوسائل کے نام سے مشہور ہیں۔ شیخ خرِ عملی علیہ الرحمہ علماء شیعہ کے برجستہ ترین عالم دین اور نہایت ہی معتبر کتابوں کے مؤلف ہونے کی وجہ سے علماء شیعہ کے درمیان نہایت ہی معتبر اور قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جلیل القدر عالم دین روایات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور شیعوں کے درمیان ایک بہترین و مستحکم رشتہ اتصال کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔
سامعین، شیخ خرِ عملی علیہ الرحمہ 8 رجب سن 1033 ہجری کو جمعے کی شب لبنان میں جبل عامل کے علاقے مشغرہ نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب 36 واسطوں سے حور بن یزید ریاہی تک پہنچتا ہے، اسی مناسبت سے آپ کا خاندان آل حور کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ آپ کی پیدائش ایسے دیار میں ہوئی جو عالموں کی تربیت و پرورش اور مذہب تشیع کی نشر و اشاعت کے حوالے سے ہمیشہ مشہور رہا ہے، اور اس علاقے کا رابطہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر صحابی حضرت ابو ذر غفاری سے تعلق رکھتا ہے۔ شیخ خرِ عملی اس بارے میں اپنی ایک کتاب میں تحریر کرتے ہیں، جب عثمان کے زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری کو شام میں جلا وطن کر کے بھیجا گیا اور آپ نے کچھ دنوں تک اس شہر میں قیام کیا، تو آپ کی تبلیغ کے اثر سے بہت سے لوگوں نے مذہب تشیع کو قبول کیا۔ اس کے بعد معاویہ نے انہیں دیہاتوں میں بھیج دیا اور وہ جبل عامل آ گئے، جس کے بعد سے ہی لوگ شیعہ مذہب قبول کرنے لگے۔ قاضی نور اللہ ششتری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بارے میں تحریر کرتے ہیں، جبل عامل کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر شیعہ فقہا اور علماء موجود نہ ہوں، گویا پروردگار عالم کا ارادہ تھا وہ ایک بہترین معنوی جگہ پر قدم رکھے۔
شیخ خرِ عملی کا خاندان علم و ادب اور فقاہت کے عنوان سے مشہور تھا۔ آپ کے والد ماجد عظیم فقیہ اور معتبر ادیب و دانشور تھے۔ آپ نے بذات خود اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لی اور انہیں درس دینے لگے۔ آپ کی مادر گرامی بھی نہایت ہی متقی و پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ خاتون تھیں، اور اس زمانے کے لوگ آپ کو علم و فضل و کمالات کے عظیم گہوارے کے عنوان سے پہچانتے تھے۔ شیخ خرِ عملی علیہ الرحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد، دادا جان، چچا اور ماموں سے، کہ جو سب کے سب اس زمانے کے فقیہ اور معتبر بزرگ عالم دین شمار ہوتے تھے، حاصل کی۔ اس کے بعد آپ جبا چلے گئے اور شہید ثانی علیہ الرحمہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شیخ زین الدین اور شیخ حسین زہری سے کسب علوم و معارف کیا۔ شیخ حسین زہری سب سے پہلے استاد تھے جنہوں نے شیخ خرِ عملی کو اجازہ روایت عطا کیا۔ علوم اسلامی کی اصطلاح میں اجازہ روایت کے معنی زبانی یا تحریری طور پر استاد کی طرف سے اپنے معتمد اور قابل اطمینان شاگرد کو حدیث نقل کرنے کی اجازت دینا ہے۔ در حقیقت صرف انہی افراد کو احادیث نقل کرنے اور حدیث شناسی کی بحث میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے جو اپنے زمانے کے فقہا و مجتہدین اور قابل شناخت افراد سے اجازات رکھتے ہوں۔ اجازہ روایت دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حقیقی اور معتبر روایتوں اور حدیثوں کے درمیان جھوٹی اور جعلی حدیثیں اور روایتیں داخل نہ ہو سکیں اور احادیث و روایات شیعہ ہمیشہ صحیح و سالم باقی رہے۔
شیعہ فقہا کے درمیان علمی اعتبار سے شیخ حر عاملی کا شمار اخباریوں میں ہوتا ہے۔ اخبار گری یا اخباری کا اطلاق شیعوں کے فقہا و مجتہدین کے اس گروہ پر ہوتا ہے جو شرعی احکامات اور تکالیف الہیہ کی حصولیابی اور احادیث پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی پیروی کو ہی کافی جانتے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں جو لوگ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں انہیں اصولی کہا جاتا ہے۔ اصولیوں کا عقیدہ ہے کہ احکام اور دینی قوانین کو حاصل کرنے کے علاوہ قرآن کریم اور احادیث کی عبارتوں پر عقلی اعتبار سے بھی استنباط کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ اخباری اور اصولی علماء کلامی عقائد اور مسائل میں ایک ساتھ ہیں، اور ان میں صرف اور صرف حکم شرعی کے حاصل کرنے کی روش اور طریقے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ حر عاملی ایک معتدل اخباری شمار ہوتے تھے اور علماء اصولی کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے اپنی علمی روش اور طریقہ کار کو بڑی ہی متانت کے ساتھ انجام دیتے تھے۔
شیخ حر عاملی 40 سال تک جبل عامل میں رہے اور 1073 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے ایران کا سفر کیا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اس عظیم عالم دین نے اس سفر میں ارادہ کیا کہ عمر کے آخری لمحے تک مشہد مقدس میں سکونت اختیار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کے مجاور بن جائیں، اور درس و تدریس کے سلسلے میں جو سکون و اطمینان ایران میں حاصل ہوا تھا اس میں رہ کر تدریس و تالیف کریں۔ مشہد مقدس میں شیخ حر عاملی کا درس محنتی اور سعی و کوشش کرنے والے شاگردوں کے درمیان بہت ہی معروف و مشہور تھا، اور بڑے بڑے علماء نے آپ سے کسب فیض کیا اور علمی مدارج طے کیے۔ آپ نے ایران میں اپنی مدت سکونت کے دوران 2 مرتبہ کربلا اور نجف اشرف کا سفر کیا، اور اسی طرح سے 1 مرتبہ اصفہان تشریف لے گئے اور علامہ مجلسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازہ روایت حاصل کیا۔
شیخ حر عاملی آزادی اور بہادری میں زبان زد خاص و عام تھے، اور جس چیز پر عقیدہ رکھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک دن دین اسلام کے اس عظیم فقیہ کو شاہ سلیمان صفوی نے اصفہان میں اپنے دفتر میں دعوت دی۔ شاہ سلیمان صفوی ایک نالائق و بدترین بادشاہ اور شراب خوری، ظلم و ستم ڈھانے اور غیر عاقلانہ امور انجام دینے میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ حر عاملی جیسے اعلیٰ صفات و کمال کے مالک کے لیے ایسے بدتینت بادشاہ کے پاس حاضر ہونا خوشی کا باعث نہ تھا، لیکن ان کے دربار میں حاضر ہونے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ بادشاہ کے بارے میں شیخ حر عاملی کے عقیدے سے سب کے سب آگاہ ہو گئے اور بادشاہ کی ذلت و خواری کا سبب بنا۔ شیخ حر عاملی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے اور بادشاہ سے اجازت لیے بغیر دربار میں سب سے اعلیٰ جگہ پر بادشاہ کے تخت کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ ان کے اور بادشاہ سلیمان کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، شیخ حر عاملی نے اپنے اس کام کے ذریعے مشروعیت اور بادشاہ سلیمان کی برتری کو دوسروں کے سامنے چیلنج کر دیا۔ وہاں موجود لوگ متعجب ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بادشاہ کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ بادشاہ سلیمان نے اپنے اطرافیوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس نے اس قدر گستاخی کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت ہی بزرگ اور معروف فقیہ ہیں بادشاہ کے، جو شیخ کے اس عمل بے حرمتی سے غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ شیخ حر عاملی سے، کہ جو اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ حر اور خر میں کیا فرق ہے؟ فارسی زبان میں دونوں لفظ ایک دوسرے سے مشابہ لکھے جاتے ہیں اور صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ شیخ حر عاملی نے بلند آواز سے جواب دیا، ایک بالشت فاصلے کا۔ بادشاہ اپنے سوال سے شرمندہ ہو گیا اور شیخ حر عاملی کی شجاعت اور حاضر جوابی کے مقابلے میں اپنی توہین اور بے عزتی کی حفاظت نہ کر سکا۔ لہٰذا اس واقعے کے بعد بادشاہ سلیمان نے شیخ حر عاملی کے بارے میں مزید تحقیق و جستجو شروع کر دی تاکہ ان کے متعلق مزید شناخت و معرفت پیدا کر سکے، اور جب شیخ حر عاملی کے متعلق وافر مقدار میں معلومات حاصل کر لی تو ان کے علم و عمل کی داد دینے لگا اور انہیں مستقل طور پر اصفہان آنے کی دعوت دی، لیکن شیخ حر عاملی نے قبول نہیں کیا اور مشہد ہی میں سکونت پذیر رہے۔ لہذا شاہ سلیمان صفوی نے قاضی القضات اور خراسان کے شیخ الاسلامی کا عہدہ ان کے سپرد کیا۔
شیخ حر عاملی کے گنا قدر آثار بطور یادگار آج بھی موجود ہیں۔ محققین گرامی قدر نے آپ کے آثار کی تعداد، جس میں کتاب و رسالے دونوں شامل ہیں، 55 تحریر کی ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین نے کتابوں کی تصنیف و تالیف میں ایک خاص قسم کی روش اپنائی ہے۔ آپ نے ہر حدیث کی تحقیق کے لیے مختلف اور متعدد نسخوں کا مطالعہ کیا اور مختلف طریقے سے نقل ہونے والی عبارت کی تحقیق و جستجو کی، پھر اس میں سے جو صحیح اور معتبر ہوتی تھیں اسے نقل کرتے تھے۔ علامہ شیخ حر عاملی کے آثار کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ جو حدیثیں بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور دشوار ہوتی تھیں ان کی تحقیق و جستجو کرتے تھے اور ہمیشہ اس بات کی صحیح و کوشش کرتے تھے کہ ان کی وضاحت اور تشریح کر کے پڑھنے والوں کے لیے عبارت کو نہایت ہی آسان اور سادہ زبان میں پیش کریں۔ اسی طرح سے شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ ان احادیث کو جمع کرنے پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے جو مختلف کتابوں میں مورد غفلت واقع ہوئی ہیں۔ در حقیقت اگر کوئی محقق چاہتا ہے کہ ان احادیث سے آشنائی پیدا کرے تو اسے چاہیے کہ اپنا قیمتی وقت زیادہ خرچ کرے۔ شیخ حر عاملی کی بہت سی کتابیں جیسے اثبات الہدات اور جواہر السنیہ میں ان احادیث کو خاص موضوع کے تحت جمع کیا گیا ہے جو جا بجا کتابوں میں درج تھیں، اور یہ شیخ حر عاملی کے بعد میں آنے والے محققین کے لیے بہترین تحفہ شمار ہوتا ہے۔ کتاب اثبات الہدات میں نبوت و امامت سے متعلق حدیثیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا گیا ہے، اور کتاب جواہر السنیہ میں ان حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے پروردگار عالم سے نقل کیا ہے۔ اس طرح کی حدیثوں کو اصطلاح میں حدیث قدسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
وہ عظیم کتاب جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ علامہ شیخ حر عاملی کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہ وسائل اور شیعہ ہے، جو احادیث اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ایک معتبر مرجع و منبع شمار ہوتی ہے اور حدیث کی کتابوں کے درمیان خاص اعتماد و اعتبار رکھتی ہے۔ اس کتاب میں مؤلف محترم نے 30,000 سے زیادہ فقہی حدیثوں کو، جس کے استنباط کے وقت فقہا کو سخت ضرورت پیش آتی ہے، جمع کیا ہے۔ شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب کا آغاز عبادات سے مربوط حدیثوں سے کیا ہے اور فقہی کتابوں کی روش کے مطابق طہارت کی بحث سے دیت کی بحث تک سلسلے وار تحریر مطالب تحریر کیے ہیں۔ شیخ حر عاملی نے اس عظیم و بزرگ کتاب کے 2/3 حصے کو اپنی جائے پیدائش یعنی مشقر میں لکھا تھا اور 1088 ہجری میں مشہد مقدس میں پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ کتاب وسائل اور شیعہ تعلیم کے وقت سے لے کر عصر حاضر تک شیعہ علماء کے لیے ابتدائی تعلیم سے مرحلہ اجتہاد تک بہترین اور اہم ترین منابع شمار ہوئی ہے۔
علامہ شیخ حر عاملی بزرگ و معتبر فقیہ و محدث ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست شاعر اور عظیم ادیب و نقاد بھی تھے۔ آپ نے 20,000 سے زائد اشعار کہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے بے شمار فقہی اور تاریخی مسائل کو اشعار کی شکل میں بھی نظم کیا ہے۔ دشوار و سخت علمی مطالب کو اشعار کے پیرائے میں بیان کرنے سے انسان بہت جلد ان مطالب کو سمجھ کر یاد کر لیتا ہے، اور اس میں یہ چیز نہایت ہی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ آپ علم عروض پر مکمل تسلط رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں 29 قصائد کہے ہیں، جس کے ہر شعر میں الف با کو قافیہ کے عنوان سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے قصیدے میں شعر کے شروع و آخر میں ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور قصیدے میں تمام اشعار کو بغیر الف کے نظم کیا ہے۔ آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، اگرچہ میرا نام حر ہے یعنی آزاد، لیکن میں اہل بیت کا بندہ اور ان کا غلام ہوں، اور اگر وہ لوگ مجھے شرافت مند قرار دیں اور آزاد کر دیں تو بھی میں ان کی غلامی میں ہی رہوں گا۔ اسی طرح سے اپنے ایک اور قصیدے میں فرماتے ہیں، اگر دوستوں کی یاد و تذکرہ لذت بخش ہے تو ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ستائش لذت بخش اور بہت زیادہ شیریں تر ہے۔
المختصر یہ کہ شیخ حر عاملی نے 72 سال تک مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نشر و اشاعت اور تقویت و استحکام کی راہ میں مجاہدانہ زندگی بسر کر کے اس دار فانی کو الوداع کہا، اور آپ کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاکیزہ و نورانی جوار میں دفن کر دیا۔ ادھر کچھ برسوں پہلے آپ کی قبر کو خوبصورت مقبرے کی شکل میں بنایا گیا، اور حرم مطہر کے تمام صحنوں میں سے ایک صحن کو آپ کے نام نامی یعنی بست شیخ حر عاملی سے منسوب کیا گیا۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ایرانی فن تعمیر کے تعارف کا سلسلہ جاری رکھیں گے، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ایرانی بازاروں اور اس کے فن تعمیر کا جائزہ لیا تھا۔ ایران کی تاریخ میں بازار سب سے اہم شہری فضا اور رابطے کا محور رہا ہے۔ ہر شہر کا اصلی و مستقل بازار عام طور پر اصلی روڈ پر بنایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اصلی اور بھیڑ بھاڑ والے راستے کے ساتھ ہی تجارتی جگہ اور بعض اوقات پروڈکٹس تیار کیے جاتے ہیں جن سے بتدریج بازار تشکیل پاتے ہیں۔ قدیم بڑے شہروں میں کچھ مخصوص ڈیزائن کے بازار تعمیر کیے گئے جہاں آج بھی لوگ لین دین کرتے ہیں، اور ان کا روایتی انداز آج بھی برقرار ہے۔ شہر شیراز کا بازار وکیل ایران کا ایک مشہور روایتی و تاریخی بازار ہے۔ یہ بازار کریم خان زند کے حکم سے 1180 مطابق 1774 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، اور اس وقت شہر شیراز کے مرکز میں واقع ہے۔ تاریخی مسجد وکیل اور حمام وکیل بھی اسی بازار کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم آئندہ پروگرام میں گفتگو کریں گے۔
بازار وکیل ایک طویل اور خوبصورت ڈیزائن اور نقشے سے بنایا جانے والا بازار ہے، جو کریم خان زند کے دور کا ایک صحیح و سالم بازار ہے اور آج بھی قائم و دائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کریم خان نے شہر لار کے قدیمی بازار کو دیکھنے کے بعد شہر شیراز کے بازار کا نقشہ و ڈیزائن پیش کیا۔ تاریخ میں ہے کہ تمام تجارتی امور میں، جملہ ملکی و غیر ملکی سامانوں کی خرید و فروخت اور منی ایکسچینج وغیرہ کے تمام امور اسی بازار کے حجروں میں انجام پاتے رہے ہیں۔ یہ بازار باب اصفہان کے قریب سے شروع ہوا ہے اور شہر شیراز کے وسط تک چلا گیا ہے، اور اس پر دونوں طرف حجرے اور دکانیں بنی ہوئی ہیں جن کے سامنے چوڑے چبوترے ہیں۔ بازار کی چھت پر معینہ فاصلوں کے ساتھ اینٹوں کے 74 گنبد بنے ہوئے ہیں۔ تمام فرعی بازار اصلی بازار یا اصلی راستے پر ختم ہوتے ہیں۔ اس بازار کی عمارت کی تعمیر میں چونا، اینٹ اور آہک جیسے مٹیریلز کا استعمال ہوا ہے۔ عمارتوں کے پائے تراشیدہ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں۔ بازار کے چوراہے کی چھتیں بہت اونچی ہیں اور ان پر خوبصورت ٹائلز اور اینٹوں سے ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔
اس بازار کے مختلف حصوں کے مخصوص نام ہیں جو ان میں فروخت ہونے والی چیزوں کی مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بعض بازاروں کے نام بازار بزازان، بازار بلور فروشان، بازار خیاطہ، بازار شمشیرگرہا اور بازار کلادوسہ سے عبارت ہیں۔ فرصت الدولہ شیرازی نے اپنی کتاب آثار عجم میں شیراز کے بازار وکیل کے بارے میں لکھا ہے کہ بازار وکیل مسجد وکیل کے قریب واقع ایک بازار ہے جس کی تعمیر میں نہایت خوبصورتی سے چونے اور اینٹ کا استعمال ہوا ہے۔ ایران میں ایسے مضبوط اور محکم بازار بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہر بازار کا سائز ایک ہی ہے اور اس بازار میں ہر صنف کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد کلاہدوزان یعنی ٹوپیاں سلنے والوں کی ہیں اور بازار کے اکثر حجرے انہی سے مختص ہیں۔
بازار وکیل کی چوڑائی تمام بازاروں سے زیادہ ہے اور اس کی چھت کی اونچائی بھی تقریباً 11 میٹر ہے، جو ایران میں بازار کی سب سے اونچی چھت شمار ہوتی ہے۔ انہیں تعمیر کے لحاظ سے خریداروں کے آنے جانے کے لیے اس بازار میں 3 جگہیں و فضائیں مختص کی گئی ہیں۔ بازار وکیل کا ڈیزائن شمالی و جنوبی اور مشرقی و مغربی ہے، جن پر بنے کھمبے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ بازار کے 2 اصلی راستوں کے چوراہے پر 4 وسیع و عریض چھتیں ہیں، جنہیں 4 سوق یعنی 4 بازار کہا جاتا ہے۔ اس 4 سوق میں ایک بڑا اور محکم و مضبوط طاق بنا ہوا ہے کہ جس کے گنبد کے پایوں میں ظریف و نازک آجرکاری ہوئی ہے۔ اس بازار میں رطوبت سے بچنے کے لیے دکانوں کو زمین سے تقریباً 1 میٹر اونچائی پر بنایا گیا ہے اور ان میں سے اکثر 2 طبقے کی ہیں اور اس میں گودام بھی بنے ہوئے ہیں۔
بازار وکیل جیسے بڑے بازار کے لیے کھیل کود اور تفریحی وسائل کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ 4 سوق بزرگ کے نیچے سنگ مرمر کا ایک حوض بھی ہے، جس کا پانی زیر زمین پانی سے فراہم کیا جاتا ہے۔ ماضی میں اس کے چاروں طرف کی ہوا بہت ٹھنڈی اور دل فریب ہوتی تھی اور لوگوں کے لیے ایک پرسکون اور تھکان مٹانے والی جگہ شمار ہوتی رہی ہے۔ پانی جاری ہونے کے راستے بھی اینٹوں اور گارے سے بنائے گئے ہیں اور دالان کے بعض حصوں میں پانی کا بہاؤ ایک چھوٹی نہر کی مانند ہوتا ہے۔ چھت کی زیادہ اونچائی اور چھت سے ہوا باہر نکلنے کا انتظام ہونے کی بنا پر تبدیلی ہوا کا نہایت بہترین انتظام ہے۔ اس وقت بھی چھت میں منظم روشن دان موجود ہیں اور ان کے اوپر دریچے بھی نصب ہیں۔ دریچے کھلے ہونے کی بنا پر ہوا اور بھرپور روشنی بازار میں پہنچتی ہے۔ ان دریچوں کو جمخانہ یا حور نور کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت خوبصورت اور قابل دید بازار ایران کے تاریخی آثار میں درج ہیں اور شہر شیراز کے جملہ دینی آثار میں ہیں۔ ہر سال بہت سے ایرانی اور غیر ایرانی سیاح شیراز کے بازار، مسجد اور حمام وکیل آباد کو دیکھنے جاتے ہیں۔
شیراز میں بہت سے قابل دید مقامات ہیں، لیکن اس وقت ہم اس شہر سے باہر نکل رہے ہیں اور شمال مشرقی ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان کا رخ کرتے ہیں۔ شہر تبریز اس صوبے کا مرکز اور ایران کے قدیم شہروں میں سے ہے، جس میں ایک بڑا بازار بھی موجود ہے۔ بازار تبریز دنیا کا سب سے بڑا چھت دار بازار ہے۔ آپ بھی اس بازار کی سیر ضرور کریں اور پروگرام کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔
تبریز جادہ ریشم پر واقع ہے اور جادہ ریشم پر ہونے کی بنا پر زمانے قدیم سے ہی مشرق بعید اور یورپ کے درمیان اشیاء کے لین دین اور تجارت کا مرکز رہا ہے اور اس کے بازاروں کی خصوصیات اور یادیں بہت سے تاجروں اور سیاحوں نے بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح جان شیرڈن تبریز کو ایشیا کے بڑے بازاروں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان بازاروں کے خوبصورت و حیرت انگیز گنبدوں اور طاقوں کو بیان کرتے ہوئے بازار قیصریہ کو بازار تبریز کا نہایت خوبصورت بازار شمار کیا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے معروف مورخ اور جغرافیہ دان حمد اللہ مصطفی نے شہر تبریز میں پھل، فروٹ اور غلوں کی فراوانی کو بیان کرتے ہوئے اس شہر کے عوام کو مالدار اور تاجر بتایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور کے جملہ اہم ترین شہروں میں تبریز اور اس شہر کے قابل دید مقامات بازار تبریز ہے۔ بازار تبریز ایرانی فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے اور اس کی تعمیر تقریباً اسلامی دور کے اوائل تک پہنچتی ہے، لیکن شہر تبریز کی تاریخ میں 11 تباہ کن زلزلے آنے کی بنا پر یہ عمارتیں بارہا تباہ ہوئی ہیں اور عوام و حکمرانوں کی جانب سے ان کی تعمیر ہوئی ہے۔
بازار تبریز کا اصلی راستہ تقریباً 1 کلومیٹر لمبا اور دنیا کا سب سے بڑا چھت دار تجارتی مرکز شمار ہوتا ہے۔ اس بازار کے طاقوں اور گنبدوں پر انجام پانے والی گچکاری اور نقش و نگار نیز اینٹوں کے فاؤنڈیشن نے اسے اسلامی ممالک میں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ اور مثالی بنا دیا ہے، کیونکہ دکانوں کے گیٹوں کی آرائش اور دکانوں کی کثرت، نیز اس میں انواع و اقسام کے کام، اس شہر کی سماجی زندگی کی پیش رفت و ثقافت کو بیان کرتے ہیں۔ اس بازار کے تجارتی سرایوں کے ساتھ ہی اس میں بہت سی مسجدیں اور مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں، جو عوام کے اندر تعلیم و تربیت اور سیکھنے سکھانے کے ذوق کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس بازار کا سب سے بڑا گنبد گنبد تیمچہ مظفریہ ہے، جو اب بھی ایران میں خرید و فروخت کا ایک اہم مرکز شمار ہوتا ہے۔ فرش تبریز میٹیریلز کی کیفیت اور ڈیزائن کے اصل و اصیل ہونے کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اس کے بہترین نمونے بازار تبریز کے بیچو بیچ واقع تیمچہ مظفریہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر 1887 میں مکمل ہوئی ہے۔ بازار تبریز نے اس وقت کافی حد تک اپنی ماضی کی کیفیت کو محفوظ رکھا ہے، اور تبریز کے عوام کی دو تہائی تجارت اسی بازار سے انجام پاتی ہے۔ بازار تبریز کے بعض فرعی راستے یا بازار، بازار کفاشان، بازار یمنی، بازار کلاہ دوزان، بازار مسگران، بازار مشیر اور بازار رنگی ہیں۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔